جاگز تمنی سورہ کوثر
یا گناہ ہے شام و سحر زہر اپنے نبی جانے پیغمبر یا گناہ ہے شام و سحر
اللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلاۃ والسلام علی اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب والصلاۃ والسلام علی سیدۃ المعصومۃ المظلومۃ الطاہرۃ البتول بضعۃ الرسول فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم مجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابه الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر ایام شہادت مظلومان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں برپا کی گئی پانچ روزہ مجالس میں حضرت کے لقب محدثہ کے عنوان سے آج ہماری تیسری گفتگو جاری ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم کے کچھ اسماء ظاہر اور کچھ اسماء باطن. خود اس کی ذات ایک ہی مرحلے میں ہو الظاہر وہو الباطن. اسرار الہیہ تک پہنچنے کا راستہ زمین پر جس اسرار آمیز ذات کے دروازے سے شروع ہوتا ہے اس ذات گرامی کا نام جناب سیدہ سلام اللہ علیہا. یعنی اسرار الہیہ تک بغیر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پہنچا ہی جا ہی نہیں سکتا. لہذا خود حضرت کی ذات اسرار الہیہ میں سے ایک سر. اب اگر خود ذات اسرار آمیز ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا فہم، اس کی معرفت آسانی سے انسان تک پہنچ جائے۔ لہذا ہم جس مقام پر بھی ہوں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے متعلق جب ہم سوچنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے عقل، اپنے شعور اور ادراک کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہوگا۔ جناب سیدہ بغیر عقل کی ترقی کے انسان کو سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ لہذا اب خود قرآن جب حضرت کے متعلق گفتگو کرتا ہے تو قرآن کی گفتگو حضرت سے متعلق جہاں پر بھی ہے، اس کے اندر بھی سر، خفا، باطن موجود۔ آئمہ اہل بیت اطہار نے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کیا ہے تو ان کے بھی لہن میں وہ کیفیت سری ہمیں واضح طور پر دکھائی دیتی۔ ان میں سے ایک مقام حضرت کا محدثہ ہونا۔ اب کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان کے ادراک، انسان کے چیزوں کو درک کرنا، سمجھنا، جو ہم سمجھ جس کو کہتے ہیں، اس کا فہم کا ابتدائی ترین مرحلہ شعور مادی اور شعور حسی ہے۔ یعنی ہم اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے جو چیزوں کو درک کرتے ہیں، یہ ادراکات، ادراکات مادی یا ادراکات حسی کہلاتے ہیں۔ اس سے اوپر کا جو مقام ہے وہ ادراکات عقلیہ کا ہے۔ اب یہ جو انسان سائنس سے ترقی کر رہا ہے، علم کی ترقی ہو رہی ہے، علم کی ترقی کا معنی ہرگز انسان کی عقل کی ترقی نہیں ہے۔ خود اس کو البتہ ہم اس چیز کی مخالف نہیں ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ علم کی ترقی اور دین کی ترقی میں آپس میں کوئی تلازم نہیں ہے، کوئی لازمہ نہیں ہے، نہیں ہے۔ سائنس کی ترقی کی وجہ سے دین کے بہت سارے مقامات، انسان کی سمجھ کے بہت سارے مقامات اس کے لیے واضح ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ ایک دوسرے کے لیے مددگار ہیں، ان کے درمیان میں رابطہ ہے، ان کے درمیان میں ایک لازمہ پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ جی آج انسان نے اتنی ترقی کر لی، آج انسان نے یہ بنا لیا، آج انسان نے وہ بنا لیا، تو اس کو ہم کیا نام دیں، انسان کے ذہن، انسان کی عقل کی ترقی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وجوہات کیا ہے، میں چندے کی طرف اشارہ کروں گا۔ مثلا اگر ہم کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سائنس کا جو علم ہے اس کے ذریعے سے انسانی ذہن کو ترقی حاصل ہوئی ہے اور انسانی عقل ترقی کر رہی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا علم ہے جس کو انسان کی عقل کی ترقی کا معیار قرار دیں گے۔ مثلا کیا فزکس ہے وہ علم؟ پس اگر فزکس سے عقل نے ترقی کی ہے تو باقی کیمسٹری، بایولوجی، کمپیوٹر سارے علم والے وہ بیکار، یا کیمسٹری ہو یا کمپیوٹر سائنسز، کوئی ایک علم، مجھے اس ایک علم کا نام بتا دیں کہ جس علم کے ذریعے سے آپ کہیں کہ بھائی یہ علم۔ اچھا اگر آپ کہتے ہیں جی کلیکٹیولی سب کو ملا کر، تو آپ جانتے ہیں ہاں سب کو ملا کر ترقی تو ہوئی ہے، لیکن کوئی انسان دنیا میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ایک وقت میں تمام علوم کا احاطہ کرنے پر قادر ہو، تو پھر ترقی کہاں ہے، پھر کس چیز کو ترقی کہیں؟ اچھا اگر یہی سب کچھ ترقی کا معنی ہے کہ ہم نے ترقی کر لی، ہم نے بہت سارا، یہ جو کچھ بھی ہم جسے ترقی کہہ رہے ہیں مادے کی، یہ بنیادی طور پر کشفیات ہیں۔ یعنی کیا؟ ہم نے قدرت کے قوانین جو پہلے سے موجود تھے صرف ان کو کشف کیا ہے، دریافت کیا ہے، پہلے چھپے ہوئے تھے اب ہمیں معلوم ہو گئے۔ اس سے زیادہ ترقی ہم نے کسی چیز کے اندر، صرف وہ قوانین جو پہلے سے موجود تھے انہیں کو ہم نے حاصل کیا۔ اس کے علاوہ اگر جس کو ترقی کا نام دے رہے ہیں وہ ترقی نہیں ہے۔ لہذا میرا آپ سے سوال ہے، آپ اگر اتنے ہی ترقی یافتہ ہو گئے ہیں تو مجھے کوئی ایک بندہ یہ بتا دے کہ آج سے 7,000 یا 8,000 یا 9,000 سال پہلے کے انسان نے مصر میں پیرامڈز کیسے بنائے۔ مصر میں عمارت ہے نا، پیرامڈز مصر کے احرام مصر عمارت ہے، کم از کم بھی 7,000 سال پرانی عمارت ہے، اور آج آپ کے سارے سائنسدان سر مل کر اگر جوڑ کر بیٹھے ہوئے بھی ہیں تب بھی ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 7,000 سال پہلے یہ انسانوں نے کیسے بنائے ہیں۔ تو اب میں کس کو ترقی یافتہ مانوں؟ وہ 7,000 سال پہلے کا انسان اس کو ترقی یافتہ مانوں کہ آج کا اتنا سائنٹیفکلی ترقی کرنے والا انسان یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ انہوں نے یہ عمارت بنائی کیسے ہوگی۔ اب عمارت پہ صرف قصہ نہیں اور بہت سارا کچھ ہے، یعنی آپ جب جائیں گے سائنٹیفک ڈسکوریز کے حوالے سے کبھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا گزشتہ دور میں بہت سارے سائنٹسٹ، بہت سارے افراد، بہت کچھ ایسا کر کے چلے گئے کہ جو آج کے سائنٹیفک دور میں ترقی کے باوجود آپ کو ان چیزوں کا راز نہیں مل رہا۔ بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ سائنس کی ترقی کے حوالے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی سائنس کی ترقی کا نام عقل کی ترقی ہے تو ایسا نہیں، لہذا غور کیجئے گا۔ کچھ مرحلہ علم کا علم ہونے سے پہلے معلومات کے درجے میں ہو، یہ جو ہمارے اور آپ کے پاس اکثریت کے ساتھ پایا جاتا ہے یہ کہلاتا ہے معلومات۔ یہ علم کب بنتا ہے؟ یہ علم اس وقت بنتا ہے کہ جب آپ یہی چیز خود سمجھ لیں اور کسی کو سمجھانے کے قابل ہو جائیں۔ اگر آپ کو خود سمجھ میں نہیں آیا، اچھا آپ سمجھ کے اعتبار سے اگر آپ بات کریں گے تو کتنے لوگ ہوں گے جن کو یہ جتنی بھی سائنٹیفک ڈسکوری ہیں ان کے بارے میں سب کچھ پتا ہو؟ کتنے لوگ ہیں بھائی؟ اصل جو سائنسدان ہیں وہ گنتی کے کچھ افراد ہوں گے، باقی ہم اور سب آپ جتنے بھی ہیں ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال تو کرنا جانتے ہیں، یہ چلتی کیسے ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ بس ہمارا تو ویسے اس علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس کو عقل اور دماغ کی ترقی کہہ رہے ہیں، اس کو کوئی یہ سمجھے کہ ذہن کی یا انسان کی ترقی یہ ہے، تو یہ انسان کی ترقی نہیں۔ اب علم اپنے مرحلے میں، علم کب علم ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کو پہلے مرحلے میں خود سمجھ میں آ جائے اور ثانیاً دوسرے مرحلے میں وہ کسی کو منتقل کر سکے۔ لہذا معلم کا جو مقام اتنا افضل ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ معلم حقیقی وہ ہوتا ہے جو پہلے مرحلے میں خود سمجھ چکا ہوتا ہے اور دوسرے مرحلے میں اسی علم کا انتقال کر رہا ہوتا ہے، انتقال دے رہا ہوتا ہے۔ اب علم سے آگے کا مرحلہ کیا ہے؟ علم سے آگے کا مرحلہ ہے حکمت۔ اب میں یہ باب کھولنا نہیں چاہتا ورنہ اس میں گفتگو بہت ہے، لیکن اب حکمت وہ شے ہے کہ جہاں پر آ کر پروردگار ارشاد فرماتا ہے من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے ہم نے حکمت عطا کر دی گویا خیر کثیر ہم نے اسے عطا کی۔ لیکن یہی پروردگار علم کے مرحلے پہ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ جو تمہیں علم عطا کیا گیا ہے وہ بہت ہی قلیل سا۔ انشاءاللہ اس کے مقامات اگر کبھی آئے تو میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ علم قلیل ہے، علم کے مقابلے پر اگر انسان حکمت کے مرحلے میں داخل ہو جائے تو حکمت من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ بس وہاں جا کر جب حکمت کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اب حکمت اور علم میں کیا فرق ہے وہ اپنی جگہ تفصیل ہے جو کبھی اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن ابھی مرحلہ کیا ہے؟ ابھی ایک چھوٹا سا نقطہ اسی مقام پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خیر کثیر، اب یہ لفظ آپ نے کہیں نہ کہیں سنا ہوا ہوگا، خیر کثیر کا جو تصور قرآن نے دیا ہے وہ خیر کثیر کس چیز کے ساتھ ہے؟ حکمت کے ساتھ ہے۔ من یؤت الحکمہ، جسے اللہ حکمت دے دے، فقط اوتیا خیرا کثیرا، بس اس کا مطلب کیا ہے؟ خیر کثیر کس کے ساتھ ہے؟ حکمت کے ساتھ، جہاں حکمت ہوگی وہاں خیر کثیر۔ اب یہ حکمت ملتی کسے ہے؟ یہ ملتی ہم جیسوں کو، انسانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے ہے۔ بس یاد رکھیے گا کہ خیر کثیر کا تعلق حکمت لینے والے سے ہے، جسے حکمت ملنی ہے۔ ملنی کسے ہے؟ مجھے اور آپ کو، ہم جیسے انسانوں کو، ہمارے لیے حکمت ہے۔ تو جسے حکمت ملے گی خیر کثیر اس کے لیے ہے۔ اگر حکمت دینے والے کو بھی اللہ خیر کثیر دے رہا ہو، میں دیکھیں ایک حکمت لینے والا ہے وہ کون ہے؟ میں اور آپ ہیں۔ ایک وہ ہے جو حکمت دینے والا ہے، یقیناً حکمت دینے والا افضل ہے، حکمت لینے والا مفضول ہے۔ میں اور آپ ہیں حکمت لینے والے، ہمیں ملے گی حکمت، ہمیں دی جائے گی۔ اور مجھے اگر حکمت مل جائے تو خیر کثیر میرے پاس آ جائے گی۔ تو اگر میرے پاس بھی خیر کثیر ہو جو حکمت لینے والا ہے، اور جو حکمت دینے والا ہو اس کے پاس بھی خیر کثیر ہے، تو دونوں برابر ہو گئے، برابر ہو گئے نا۔ یہ تو ظلم ہے کہ دونوں کے لیے خیر کثیر ہو۔ تو لینے والے ہم ہیں، دینے والا کون ہے؟ هو الذی بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔
ہم ہیں اور آپ ہیں حکمت لینے والے. دینے والا کون ہے؟ دینے والی ذات پیغمبر اکرم کی ہے. بس ہم ہیں حکمت لینے والے, بس ہمارا تعلق ہے خیر کثیر سے. جو حکمت دینے والا ہوتا ہے پروردگار اس سے خیر کثیر عطا نہیں کرتا, اس سے کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر. بس خیر کثیر لینے اور دینے والے میں فرق ہے. حکمت ہم نے لینی ہے, خیر کثیر کا تھا. بس جو لوگ کوثر کا ترجمہ خیر کثیر کے عنوان سے کرتے ہیں انہیں تھوڑی سی دیر کے لیے سوچنا چاہیے. خیر کثیر کا تعلق حکمت لینے والے سے ہے. جو حکمت دیتا ہے اسے پروردگار خیر کثیر نہیں, اسے کوثر عطا کرتا ہے. بس یاد رکھیے گا تفصیل کبھی اور کہ کوثر کے اندر کثرت کی جو کیفیت موجود ہے اسے انسان بیان نہیں کر سکتا, سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. وہاں جو مقام کثرت ہے, وہاں جو چیز ہے مرحلہ, اصلاً کوثر کی کثرت کو ہم درک نہیں کر سکتے. بس خیر کثیر جو کوثر کا ترجمہ کیا جاتا ہے, خود قرآن کے روح سے کوثر کا ترجمہ خیر کثیر درست نہیں ہے. خیر کثیر ہے میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے جو حکمت لینے والے ہیں, دینے والے کے لیے کوثر. لہذا عزیزان من, اب یہ جو حکمت کا مرحلہ ہے, یہ جو مرحلہ ہے حکمت کا, یہ علم سے اوپر. اسی لیے آپ فرد دیکھیں, آئمہ کیا فرماتے ہیں, عقل کیا ہے؟ عقل جب ہم عقل کو ناپنے کے لیے آتے ہیں, انسان نے بھی مختلف معیارات عقل کو ناپنے کے لیے بیان کیے. تو آپ اگر جائیں گے اور سائنٹسٹ سے مثلا نفسیات دان سے پوچھیں گے یا ایجوکیشنسٹ سے پوچھیں گے کہ بھائی علم کا عقل کا معیار کیسے پہچانا جاتا ہے, ڈگریوں سے؟ تو کہیں گے نہیں, ڈگریوں سے نہیں, معلومات کے زیادہ ہونے سے تو اس سے بھی نہیں ہے. بھائی کس سے ہے؟ کہا بھائی عقل کو جو چیز ناپتی ہے اس ٹیسٹ کا نام ہے آئی کیو. جانتے ہیں آئی کیو کا نام تو سنا ہوا ہوگا آپ نے. اب آئی کیو کا تعلق انسان کے پڑھے لکھے ہونے سے نہیں ہے, سمجھدار ہونے سے ہوتا ہے. بنیادی طور پر جو آئی کیو کا تعلق ہے وہ علم سے نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آدمی نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہوگا تو اس کا آئی کیو زیادہ ہوگا. نہیں, کئی پی ایچ ڈی کیے ہوئے, ایم فل کیے ہوئے, ماسٹرز کیے ہوئے, جب ان کا آئی کیو ٹیسٹ ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے آئی کیو لیول, اور اس کے مقابلے پر عام آدمی ہوگا لیکن آئی کیو لیول اس کا زیادہ ہوگا. اب غور کیجئے گا, یہ سمجھ, یہ بوجھ اصل میں عقل کا تعلق اس سے ہے. اب خود قرآن کس چیز کو عقل کہہ رہا ہے؟ عقل کی ترقی کو اگر سمجھنا ہے انسان کے اندر, دیکھیں کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان اگر حسی اور مادی لیول پر, جسمانی لیول پر اگر ترقی کرے گا تو اس کی آنکھ ترقی یافتہ ہونی چاہیے, اس کی ناک ترقی یافتہ ہونا چاہیے, اس کا کان ترقی یافتہ ہونا چاہیے. انسان ترقی یافتہ ہوگا تو بغیر کسی ٹول کے, بغیر کسی ڈیوائس کے, بغیر کسی سائنٹیفک فارمولے کے, بغیر کسی چیز کی مدد کے ارادہ کرے گا ہزاروں میل دور سے تخت بلقیس. یہ انسان, یہ انسان کی ترقی ہے جب انسان ترقی کرتا ہے. اب یہ جسم کے, یہ مادے کی ترقی ہے. عقل کی ترقی, عقل کے پہلے سمجھ تو جائیں کہ عقل ہوتی کیا ہے, یہ تو ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ عقل ہوتی. عقل کا بنیادی طور پر تعلق کس سے ہے؟ سمجھ سے, فہم سے, بوجھ سے. لہذا آئی کیو جو ہمارے ہاں بھی, اب میں سوال کرتا ہوں کیا حضرت آدم کے دور کے لوگوں کا آئی کیو کم تھا؟ ہمارے دور کے لوگوں کا آئی کیو زیادہ ہے؟ نہیں. آپ جانتے ہیں یہ کامن فیکٹر ہے, ہر دور میں ایک ہی طرح سے. اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ نہ ہمارے جسم نے ابھی تک کوئی ترقی کی ہے, نہ ہماری عقل نے کوئی ترقی کی ہے. ابھی ہم ترقی کے مراحل میں داخل نہیں ہوئے. سمجھ میں ترقی, بوجھ میں ترقی. یہ سمجھ کیا ہے؟ یہ سمجھ, یہ بوجھ ہمیں قرآن سمجھائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ انسان کی عقل کو مخاطب کرنے والی کتاب قرآن. افلا تعقلون, تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ افلا یتفکرون, فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون, غور و فکر تدبر. یا اولی الالباب, اے صاحبان عقل و فہم. پس سب سے زیادہ کس نے متوجہ کیا ہے عقل کو؟ قرآن نے. اب عقل کو جو قرآن متوجہ کر رہا ہے, یہ عقل کیا ہے؟ یہ سمجھ کیا ہے؟ یہ بوجھ کیا ہے؟ یہ سمجھ یا بوجھ جس کو قرآن کہہ رہا ہے وہ اتنی سی ہے کہ تم آیات الہی میں غور کرنے کے بعد اگر خدا تک پہنچ رہے ہو تو صاحب عقل ہو. لیکن اگر اپنی سمجھ بوجھ کے ذریعے سے بڑی تمہارے پاس ڈگریاں ہیں, بڑی تم نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, ایم فل کی ہے, اور پتہ نہیں کتنی تمہیں زبانوں پہ عبور ہے, کتنی تمہیں معلومات ہیں, یہ سب کچھ جمع ہو کر بھی اگر تمہیں خدا کی طرف نہیں لے کر جا رہے تو جہل سے بھرے ہوئے ہو. عقل نام کی چیز نہیں ہے. بس عقل کا بنیادی طور پر تعلق معلومات سے نہیں ہے. عقل کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ آپ نے کتنی نالج, کتنی انفارمیشن اپنے پاس جمع کر. انفارمیشن نہیں چاہیے, عقل بنیادی طور پر سمجھ. اسی لیے جب ائمہ نے عقل کا تعارف کروایا, علم کا تعارف کروایا تو کیا فرمایا کہ علم کیا ہے؟ نور ہے جسے اللہ جس کے قلب میں چاہے اتار دیتا ہے. علم کیا ہے؟ علم وہ ہے جو خدا کی طرف لے کر جا رہا ہے. بس ڈگریوں کو مت دیکھو, یہ مت دیکھو کہ کتنا پڑھا لکھا ہے, کتنی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہے. بس یہ دیکھو اپنے علم کے ذریعے سے خود خدا کی طرف جا رہا ہے یا نہیں, اور تمہیں لے کر جا رہا ہے یا نہیں. اگر اس کو اتنی ڈگریاں لینے کے باوجود ابتدائی عقل سے خدا سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر اس کے بعد نہ علم ہے اور نہ عقل ہے. بس وہ عقل نہیں ہے. عقل کیا ہے؟ جو خدا کی طرف لے کر جائے. اس کی تفصیل انشاءاللہ کبھی موقع رہے گا تو میں تفصیل سے عرض کروں گا. لیکن ابھی مرحلہ کیا ہے عزیزان من؟ مرحلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اگر میں اپنے بدن کو ترقی دینا چاہتا ہوں, راستہ قرآن کا راستہ ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میں ترقی یافتہ ہوں تو راستہ دین اور شریعت کے اوپر عمل کرنے سے ہے. راستہ کیا ہے؟ معصوم کی سیرت کو اپنے لیے ضابطۂ حیات قرار دینا. اگر میں ان چیزوں پر عمل کروں گا تو میرے اندر ترقی پیدا ہوگی. اب یہ بدن کی ترقی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا, عقل کب ترقی کرے گی؟ عقل ترقی کرے گی اس وقت جب عقل کا وارث امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام ضرور ہوگا. لشکر کا سردار ظہور کرے گا. اب جب عقل کے لشکر کا سردار ظہور کرے گا, لہذا غور کیجئے گا, عقل کے بھی لشکر ہیں, جہل کے بھی لشکر ہیں. لہذا اب عقل یاد رکھیے گا, عقل کہاں پر؟ جہاں پر عقل آ جائے. میں نے کیا کہا؟ عقل لے کر جاتی ہے خدا کی طرف. اب جب عقل خدا کی طرف لے کر جا رہی ہو تو وہ مومن عقل ہے, مومن عقل ہوتا ہے. لیکن جب عقل خدا کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہے تو بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں جاہل کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ نقصان کا سودا کر رہا ہوتا ہے, لیکن جس نے خدا کے ساتھ سودا کر لیا ہو اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا سودا نقصان کا نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ فائدے کا کوئی سودا ہو ہی نہیں سکتا. لہذا یاد رکھے گا, اس اگر آئینے سے دیکھا جائے تو خود کربلا عقل اور جہل کے لشکروں کے ٹکراؤ کا میدان تھا. ایک طرف عقل کا لشکر تھا, دوسری طرف جہل کا لشکر تھا. عقل کے لشکر کا سردار حسین ابن علی, جہل کے لشکر کا سردار عمر صاحب. اب غور کیجئے گا, یہی فرق ہے دونوں کے اندر. اسے نظر آ رہا ہے کہ یہ نقصان کر رہے ہیں, انہیں نظر آ رہا ہے کہ اس سے بہترین کوئی اور سودا ہو ہی نہیں سکتا. اب تاریخ نے خود ثابت کر دیا کہ جسے یہ نقصان سمجھ رہے تھے وہ آج تک زندہ باد ہے. لہذا مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ عقل اور جہل. اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا کہ جس وقت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے, اللہ تو روایات ہمارے پاس موجود ہیں, بار بار روایات میں ملا کہ حضرت جب ظہور کریں گے تو آپ لوگوں کے, روایت کی تشبیہ کیا ہے کہ آپ سر پر ہاتھ رکھیں گے لوگوں کی عقول کامل. بس عقل کو بنیادی طور پر ترقی اگر دینا ہے کس نے دینا ہے؟ معصوم نے دینا ہے. معصوم کی اتباع میں, معصوم کی اتباع کریں گے تو عقل بھی ترقی, انسان کا جسم بھی ترقی کرتا ہے اور اس کی عقل بھی ترقی کرتی ہے. اب جب عقل ترقی کرتی ہے تو پھر کون سا مقام آتا ہے کہ جہاں پر انسان آیات الہیہ میں غور کرتے ہوئے اس کا خدا کے اوپر ایمان اپنے کمال کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے. اب یہ کمال کہاں پر پہنچتا ہے, ایمان کہاں پر کہاں پہنچتا ہے؟ کمال پر وہاں پہنچتا ہے کہ جہاں کوئی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر فرماتا ہے لو کشف الغطاء مزددت یقینا, اگر میرے سامنے سے سارے پردے ہٹا بھی دیے جائیں علی کے یقین میں اضافہ. مزدد زد تو یقین اس سے زیادہ یقین میں اضافے کی گنجائش ہے نہیں. لہذا غور کیجیے گا, عقل ترقی کرتی ہے تو عقل کی ترقی کا علامت ہی عقل کا خدا کی طرف جانا ہے, انسان کو مومن کو خدا کی طرف لے کر جانا. لیکن یہ عقل اپنی ترقی کے جس بھی مرحلے میں آ جائے, شعور عقلی, عقل کیا کرتی ہے, جو کچھ بھی ہم نے اپنے حواس سے خمسہ سے درک کیا ہوتا ہے شعور مادی, اس سے اوپر شعور عقلی. اب شعور عقلی کیا ہے, عقل جو چیزیں درک کر سکتی ہے آنکھ کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اسے دیکھ سکے, عقل جو چیز درک کر سکتی ہے کان میں حواس سے خمسہ میں اصلا صلاحیت نہیں ہے کہ اسے. اب ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کے لیے سمجھنا, تھوڑا سا توجہ کے ساتھ, دو جمع دو کتنے ہوتے ہیں, ایک جمع تین کتنے ہوتے ہیں, یہ جو دو جمع دو چار ہوتے ہیں, ایک جمع تین بھی چار ہوتے ہیں, یہ عقل تو درک کر سکتی ہے, آنکھ درک نہیں کر سکتی. بھائی آنکھ کے سامنے تو چار چیزیں پڑی ہوئی ہوں گی بس, اب آپ اس کو ایک جمع تین کر کے چار بنائیں, دو جمع دو کر کے چار بنائیں, جمع کریں تفریق کریں جو بھی کریں, یہ کہاں ہوتی ہے, باہر نہیں, باہر چار چیزیں, باہر باقی کتنی چیزیں رہیں گی, چار, جتنا بھی چلے گا کہاں ہوگا, عقل. اب یہ بالکل بنیادی سی عقل ہے, یہ عقل جیسے جیسے ترقی کرتی چلی جاتی ہے پھر انسان کی سمجھ میں, انسان کے علم میں وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو وہ تصور بھی عام آدمی نہیں کر سکتا. لہذا کیا ہوتا ہے, بعض مقامات پر غور کیجیے گا, لہذا بعض اوقات عقل کی ترقی کے مراحل, یہ آئی کیو کو جو بیان کیا گیا, آئی کیو بھی ایک جہت ہے خالی عقل کی, حقیقی نہیں ہے. لہذا ہم نے یہ بھی تجربہ کر کے دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جتنا پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے, پڑھائی لکھائی میں کتاب میں جتنا زیادہ آگے ہوتا ہے, اور دنیا کے باقی امور میں اتنا ہی فارغ ہوتا ہے. دیکھا ہوگا, تجربہ کیا ہوگا, بھائی ویسے بہت پڑھا لکھا لیکن اور بہت سارے کام بیچارہ نہیں کر پاتا, اسی طرح سے اور بہت سارے ہنر ہیں جو دوسروں کو آتے ہیں, پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں آتے. اس کا معنی یہ نہیں ہے, بس یاد رکھیے گا ان میں سے کوئی بھی معیار عقل کا نہیں. عقل کا معیار کیا ہے, عقل کہاں کامل ہوتی ہے, جب وہ خدا کی طرف لے کر جاتا ہے. اگر بہت ڈگریاں رکھنے والے کو نہ لے کر جائے تو وہ عقل نہیں ہے, ایک ان پڑھ ہے لیکن خدا کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو وہ عقل ہے. اب عقل جتنا مرضی ترقی کر لے, عقل کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے ادراکات کی منزل میں کہ وہ خدا کو کہیں درک کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل کی سرحد جہاں پر بھی جاتی ہو محدود ہے, عقل کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ لامحدود کو درک کر سکے. اب لامحدود ایک دفعہ عدد میں ہوتا ہے, نمبرز میں ہوتا ہے, یہ جو نمبر کے اندر لامحدود ہے اس کو عقل تھوڑا بہت سمجھ پاتی ہے, تھوڑا بہت تصور کر پاتی ہے, ہوتا کیا نہیں کر سکتی, ایگزیکٹلی نہیں درک کر پاتی, لیکن اس کے آگے بھی ناچار ہو کر سمجھ نہیں پاتی تو کیا کرتی ہے, ایک علامت لیٹے ہوئے آٹھ کی شکل میں ایک علامت بناتی ہے جس سے وہ انفینٹی کو ان نمبر ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے, ہے کیا یہ نہیں پتا. یہ عقل کی بیچارگی ہے, کس کے سامنے, لامحدود کے سامنے. یہ جو لامحدود ہے یہ ان نمبرز ہے, عدد کا لامحدود ہے. اگر کوئی ذات لامحدود ہو جائے تو جو عقل نمبر کی انفینٹی کو دریافت نہیں کر سکتی وہ ذات کی انفینٹی کو درک کر ہی نہیں سکتی. اب یاد رکھیے گا, کائنات میں واحد لامحدود ذات پروردگار عالم کی ذات. اب اللہ نے, غور کیجیے گا, اللہ نے اس انسان کے اندر لامحدود کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو چیز رکھی ہے, لامحدود کو درک کرنے کے لیے جو چیز رکھی ہے, وہ عقل نہیں ہے. عقل کا کام نہیں ہے, کس کا کام ہے, وہ چیز کہ جو ہم لامحدود کو درک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ انسان کے اندر کہلاتا ہے قلب. روح کا وہ حصہ جو کہ عقل سے بھی زیادہ اشرف اور افضل ہے, عقل کا کام ہے. عقل کیا کرتا ہے, ڈیٹیکٹ. اب کیسے کرتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا, یہ مراحل ان کے لیے ہیں جو وہاں تک پہنچ گئے. لیکن ڈیٹیکٹ کرنے سے مراد کیا, یہ اپنے بچوں کو سمجھا دوں, بزرگان یقیناً متوجہ. دیکھیں عقل, جب عقل کا کام نہیں ڈیٹیکٹ کرنا, ڈیٹیکٹ کرنا کس کا کام ہے, قلب کا کام ہے. قلب جب ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو یہ ڈیٹیکشن کس طرح کی ہے, اگزامپلیفائی کر دوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. جیسے فرض کریں میٹل ڈیٹیکٹر ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹس پہ لگا ہوتا ہے, بعض جگہوں پہ محرم میں بھی وہ لا کے رکھ دیتے ہیں بکسا سا, اس کے اندر آپ گزرتے ہیں, یہ ہوتا ہے میٹل ڈیٹیکٹر. میٹل ڈیٹیکٹر کیا کرتا ہے؟ میٹل ڈیٹیکٹر زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ آپ کو یہ بتا دے کہ یہ جو بندہ گزرا ہے اس کے کپڑوں یا جسم میں کہیں میٹل موجود ہے. اس سے زیادہ کچھ بتا سکتا ہے؟ کس سائز کا ہے, کون سی دھات ہے وغیرہ وغیرہ, کچھ نہیں بتا سکتا. وہ صرف بیپ کر کے آپ کو یہ بتائے گا کہ میٹل ہے, کہاں ہے یہ بھی نہیں بتائے گا, صرف کیا بتائے گا؟ میٹل ہے. قلب اگر اس منزل پر پہنچ جائے تو بس اتنا سمجھ جاتا ہے کہ کوئی خدا ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے, غور کیجیے گا, جیسے ہی میٹل ڈیٹیکٹر نے بیپ کیا آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں اور پھر پورے یقین کے ساتھ تلاشی لیتے ہیں اور نکال بھی لیتے ہیں. جیسے ہی دل خدا کو ڈیٹیکٹ کر کے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے, ہر دھڑکن خود بتا رہی ہوتی ہے کہ خدا, اور جو خدا کو ڈیٹیکٹ کر لے, جو خدا کو ڈیٹیکٹ کر لے, جو دل, اس کی ہر دھڑکن بیپ کی طرح سے ہوتی ہے, جو ہر دھڑکن یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ خدا. اب اگر کسی کا قلب اس منزل پر پہنچ جائے, اس منزل پر پہنچ جائے کہ جہاں خدا کو ڈیٹیکٹ کرنے لگے, تو اب خدا کو جو چیز ڈیٹیکٹ کرتی ہے, جیسے ہی خدا کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے خدا سے ایسے وصل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ڈیٹیکٹ کر لے, ایک دفعہ اگر دل, ایک دفعہ اگر دل خدا کو, دل عقل نہیں, نیچے کا تو مرحلہ ہی نہیں ہے, عقل بھی, عقل کا کام نہیں ہے, عقل تو اثر سے مؤثر کی طرف جاتی ہے بس, عقل اس سے آگے نہیں جا سکتی. مثلا آپ کسی صحرا میں گئے, کسی ساحل پر گئے, آپ نے پیروں کے نشان دیکھ لیے, یہ پیروں کے نشان آپ کو یہ یقین دلا دیں گے کہ یہاں پر مجھ سے پہلے. اب اگر آپ کا علم بہت ترقی کرے, عقل بہت کام کرے, آپ نے پیروں کے نشان کے اوپر بہت ریسرچ کی ہو, تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ تو جان لیں کہ یہ جو پیر کا نشان ہے یہ کسی مرد کا ہے یا خاتون کا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت ریسرچ کی ہو پیروں کے اوپر یا پیروں کے نشان پر, تو آپ یہ بتا سکیں کہ اندازن اس شخص کا وزن کتنا ہوگا, یا مثلا اس کی قد کتنا ہوگا وغیرہ, دو چار صفات, دو چار صفات, میں اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا. یہ تو نہیں بتا سکتے نا کہ یہ جس کے پیر کا نشان ہے وہ مومن ہے یا منافق ہے, سعادت مند ہے یا شقاوت مند ہے, کچھ بھی نہیں بتا سکتے نا. آگے کی بس دو چار ڈیٹیلز. عقل اگر بہت زیادہ گھوڑے دوڑا دے, بہت زیادہ فعال ہو جائے, بہت زیادہ کام کر لے, اثر سے مؤثر تک جاتے ہوئے خدا کی کچھ صفات سے زیادہ خدا کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہے, عقل کے اندر نہیں ہے. یہ جو خدا کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے یہ کام کس کا ہے؟ قلب. قلب ایک مرتبہ خدا کو ڈیٹیکٹ کر لے وصل ہو جاتا ہے. جو خدا سے وصل ہو جائے وہ خود بخود باقی سب سے منقطع ہو جاتا ہے, خود بخود ہو جاتا ہے. جو خدا سے وصل ہو جائے پھر اسے کسی اور کی ضرورت. اب ہوتا کیا ہے, جو خدا سے وصل ہو جائے وہ باقی سب سے کٹ جاتا ہے, لیکن جو خدا سے جڑ جائے پھر کیا ہوتا ہے, سارے خود بخود اس سے آ کر جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. لہذا غور کیجئے گا, ایک مرحلہ, مرحلہ ہمارے ہاں غنا کا معنی کیا کیا جاتا ہے جی, بے نیازی. بے نیازی کیا, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, یہ بے نیازی نہیں ہے, یہ تکبر کا پہلا زینہ. یہ جو تصور ہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, جب اس خالق نے تمہیں پیدا ہی محتاج کیا ہے تو تمہیں کیسے کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی, تمہاری تو خلقت محتاج ہے, تم خود تو ہو ہی فقر محض, تو تم نے سوچ کیسے لیا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ضرورت نہیں کا معنی کیا ہے, یہ تکبر کی پہلی سیڑھی ہے. مرحلہ کیا, ضرورت ہے پروردگار, ضرورت ہے, لیکن صرف تیری ضرورت ہے, صرف تیری ضرورت ہے, اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس مرحلے کو درک کرنا, یہ مرحلہ انسان اس وقت تک درک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا قلب خدا کو ڈیٹیکٹ کرنا شروع نہ کرے. اب جیسے ہی قلب خدا کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے وصل ہوتا ہے, وصل ہوتا ہے تو خود بخود انسان باقیوں سے منقطع ہو جاتا ہے. جب منقطع ہو جائے اور خدا سے وصل ہوا ہو تو باقی خود بخود, وہ سب سے منہ موڑ لیتا ہے لیکن سب اس کے پیچھے چلے آ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ جو غنا کمانا وہ کیا جاتا وہ نہیں ہے. ہمیں جو اہل بیت اطہار نے مانا سمجھایا وہ ہے کہ جو دعائے شابانیہ میں میرا مولا کہہ رہا ہے کہ دعا کر کے یہ کہو الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، پروردگار مجھے اپنی جانب کمال انقطاع عطا فرما. یہ کمال انقطاع کب حاصل ہوتا ہے؟ یہ کمال انقطاع صرف اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب قلب خدا کو دریافت کرنا شروع کر دے. ممکن نہیں ہے انسان کے لیے. اس کے علاوہ اب یہ مرحلہ کیا ہے؟ عقل. اللہ کو ڈیٹیکٹ کر ہی یہ کام کس کا ہے؟ قلب کا. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ یہ مراحل کیا ہے؟ یہ مرحلہ یہ ہے کہ چونکہ عقیدے کی، اب غور کیجیے گا، عقیدے کی پیدائش، عقیدے کی جنریشن کی جگہ عقل ہے انسان کی. اگر عقل میں عقیدہ صحیح بنا ہو اور عمل کے ذریعے سے، یعنی عقیدہ بھی صحیح ہوگا، صحیح ہونے کے بعد کا مرحلہ کیا ہے کہ وہ صحیح عقیدہ اتنا راسخ ہو آپ کے اندر کہ آپ کے عمل سے ظہور کرنا شروع کرے، تو جب صحیح عقیدہ صحیح عمل کے ساتھ جمع ہوتا ہے تو عقل کے مراحل سے گزر کے قلب کے مراحل کھلنا شروع ہو جاتا ہے. بس پہلا مرحلہ کیا ہے کہ عقیدہ صحیح سمجھ میں آیا ہو. عقیدے کو سمجھنے سے کیا مراد ہے؟ عقیدے کو سمجھ نبی گزر کر کے آپ سے علم کا مرحلہ ہے. یعنی کیا؟ عقیدہ صحیح اس وقت ہوگا کہ جب آپ کو عقیدہ خود سمجھ میں آ گیا ہو اور آپ کسی کو سمجھا سکتے ہو. اگر آپ کے پاس اپنے ہی عقیدے کے سوالوں کے جواب موجود نہیں ہیں، وہ جواب جو آپ اپنی عقل سے دے سکیں، اگر آپ کے پاس اپنے عقیدے کے جواب موجود نہیں ہیں تو اس کو بالکل کلیئر کر لیں اپنے پاس کہ اس کا مطلب آپ کے پاس ابھی عقیدہ ہے ہی نہیں. عقیدہ کیا ہے؟ جو پہلے مرحلے پہ آپ کو خود سمجھ میں آیا ہو، دوسرے مرحلے میں آپ کسی کو سمجھا سکیں، تیسرے مرحلے پر اسی عقیدے کے اندر آپ کا رسوخ اتنا ہو کہ آپ کے عمل سے ظاہر ہونا شروع ہو، تب یہ عقیدہ بنتا ہے. لیکن اگر مجھے اس بات کا جواب ہی نہیں میرے پاس کہ اللہ کیوں ہے، ایک کیوں ہے، دو کیوں نہیں ہے، نظر کیوں نہیں آتا، وغیرہ وغیرہ، اگر ان سارے سوالوں کے عقلی جواب میرے پاس نہیں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا ابھی عقیدہ بنا ہی. بس جو میں کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ کہلاتی ہے اندھی تقلید. امی نے بتا دیا تھا، ابو نے بتا دیا تھا، مولانا نے پڑھا دیا تھا، یہ عقیدہ نہیں. عقیدہ کب بنے گا؟ جب خود سمجھ میں آیا ہو اور کسی کو سمجھا سکیں. عقیدہ اس وقت بنے گا جب آپ اس کے سوالوں کے جواب دینے کے اوپر خود قادر. اب جب عقیدہ ایسے بنے گا پھر رسوخ پیدا کرے گا تو عمل میں ظاہر ہونا شروع کر دے گا. جب عقل اور عقیدہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر ایمان اور عمل صالح ملتا ہے. ملنے کے نتیجے میں خود بخود انسان کے قلب کے ادراکات کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اب یہ قلب کے ادراکات کے مرحلے میں انسان کہاں تک جا سکتا ہے؟ آخری منزل جو انسان حاصل کر سکتا ہے، یہ جو قلب کے ادراکات ہیں ان کو اصطلاح میں بیان کیا جاتا ہے شہود کے نام سے، مکاشفات قلبیہ یا شہود. یہ جو شہود کی منزل ہے اس کا آخری درجہ کیا ہے؟ اس کا آخری درجہ وہ ہے کہ جہاں پر اگر انسان کے قلب کے مراحل کھل جائیں، قلب کی آنکھیں کھل جائیں تو قرآن فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پروردگار اس قلب پر الہام کرنا شروع کرتا ہے. بس ہماری آخری سرحد کا نام کیا ہے؟ الہام. اب الہام کیا ہوتا ہے یہ تو وہی جانتا ہے جس کے اوپر ہوا ہو، مجھ جیسے جاہل کو تو پتہ ہی نہیں کہ الہام ہوتا کیا ہے، نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. ہماری حیثیت یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی ایک چیز ایسی کھائی ہو جو آپ نے نہ کھائی ہو تو میں آپ کو اس کا ذائقہ بھی نہیں سمجھا سکتا. تو جو ذائقہ نہ سمجھا سکے وہ قلب کی منزل کسی کو کیا سمجھائے گا؟ اب قلب کیسے دیکھتا ہے، قلب کیسے سنتا ہے؟ نہ وہ آنکھوں کی طرح دیکھنا ہے نہ کانوں کی طرح، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، عقل جو دیکھتی ہے نہ وہ آنکھوں کی طرح دیکھنا ہے، عقل جو سنتی ہے وہ کانوں کی طرح سننا. لہذا اب قلب کیا کرتا ہے مجھے نہیں پتا، الہامات کیا ہوتے ہیں، مکاشفات کیا ہوتے ہیں، شہود کیا ہوتے ہیں، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم. لیکن جو صاحبان شہود، صاحبان مکاشفات، علماء عرفا رہے ہیں، انہوں نے جو ایک مختصر، البتہ ڈیٹیلز بہت ہیں، میں آپ کو ایک بہت مختصر سی بات بتاؤں گا، کیونکہ اس سے زیادہ میں توہین نہیں کروں گا آپ کی، لیکن مجھ جیسے لوگوں کے لیے بھی سمجھنا مشکل ہے تو عوام کے لیے یقیناً بہت زیادہ سنگین. لیکن ایک جملہ اس لیے کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ بھی موجود ہو جس کے لیے مفید فائدہ ثابت ہو جائے، ورنہ آپ میں سے کسی کی لیے جسارت کرنا حضرت ہرگز میرا مقصد نہیں ہے. آپ سب مجھ سے زیادہ افضل اور مجھ سے زیادہ بہتر. کیا ہے؟ کہا کہ مکاشفہ کی کیفیت، شہود کی کیفیت خواب سے نزدیک ہوتی ہے، خواب نہیں ہوتا. خواب سے، خواب جیسی کہہ لیں آپ، اب یہ جیسی میں لیکن فرق کیا ہے؟ فرق بیان کروں گا، نہ بھی سمجھ میں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ کیا فرق یہ ہوتا ہے کہ خواب میں آپ کو ایک کلی شے دکھائی دیتی ہے جس سے جزئی کی طرف سفر کرنا تعبیر خواب کہلاتا ہے. ایک کلی چیز دکھائی جائے گی، اس میں سے تعبیر خواب کا علم کیا ہے کہ اس کلی چیز میں سے جزئی چیز نکال کر دینا، یہ علم بھی اللہ اپنے خاص بندوں کو ادا، یہ علم وہ ہے جو کہ ودیت ہوتے ہیں، ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے. اس کے مقابلے پر کہا شہود کی کیفیت خواب جیسی ہوتی ہے لیکن طریقہ الٹ ہوتا ہے، جزئی دکھایا جاتا ہے، عارف کو اس میں سے کلی دریافت کرنا ہوتا ہے. لہذا عارف کے لیے خود الہام کے مرحلے پر پہنچ کر بھی کچھ مشکلات ہیں. وہ مشکلات کیا ہیں؟ شیطان جس آخری مرحلے تک انسان کے پیچھے ہوتا ہے وہ مرحلہ الہام ہے. لہذا بعض عرفا کے لیے یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو الہام ہمارے اوپر ہوا ہے یہ الہام ربانی ہے یا الہام شیطانی ہے. اب یقیناً الہام شیطانی کسی جو الہام کے مرحلے پر ہو، شیطان اس کو گناہ کی طرف نہیں لے کے جا رہا ہوتا، شیطان اس کو بظاہر بری باتوں کی طرف نہیں لے کر جا رہا ہوتا. خود یہ دریافت کرنا کہ یہ الہام الہام شیطانی ہے یا ربانی، یا عارف کے لیے آسان کام نہیں ہوتا. بس اب یاد رکھے گا یہ مرحلہ ہے، یہ کس کا؟ نفس کا مرحلہ ہے. کون سا؟ ونفس وما زکاہا قد افلح من زکاہا، ونفس وما سواہا قد افلح من زکاہا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تزکیہ نفس کا ہوا با ہو، تزکیہ کون کرتا ہے؟ تزکیہ کام ہے معصوم کا، یُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تزکیہ کون کرتا ہے؟ معصوم. لیکن معصوم تزکیہ کرتا ہے تو نفس الہام کے قابل ہوتا ہے. الہام پر پہنچنے کے باوجود بھی الہام ربانی ہے یا شیطانی بعض اوقات عارف کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، وہاں پر بھی اس کی نجات کا آخری راستہ کیا ہے؟ اس کی نجات کا آخری راستہ ہے کہ نفس ملہمہ پر پہنچا ہوا کسی ایسے نفس کو تلاش کرے کہ جس کے لیے کوئی مقام شک باقی ہی نہیں رہتا. جہاں مقام شک باقی نہ رہے وہ منزل یقین ہوتی ہے، یقین کا نتیجہ اطمینان کی صورت میں ہوتا ہے. تو وہاں پہنچ کر بھی عارف کو جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. لہذا یاد رکھیے گا کسی بھی مرحلے میں، یعنی اگر عارف، اگر عالم کہیں کسی ایسے مرحلے الہام تک بھی پہنچ جائے تب بھی وہ معصوم کی اتباع سے فارغ محتاج ہے. کس کا؟ نفس مطمئنہ کا. کیوں؟ نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جس کے لیے شیطان نے کہہ دیا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کر لوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن ان لوگوں کو نہیں کر سکتا جو اخلاص کی اس منزل پر ہو کہ تو نے خود انہیں پاک کیا ہو. یہ مقام مخلص ہے. اللہ لہذا آپ کسی بھی مرحلہ ادراک میں، اب آپ کو یہاں اتنی سخت علمی بحث کر کے یہاں تک پہنچانے کا مقصد کیا تھا، کسی بھی مرحلہ ادراک میں انسان فرشتے کو اس کی حقیقت نورانیہ کے ساتھ درک نہیں کر سکتا. لہذا انسان کو کبھی بھی نہیں پتہ لگے گا کہ وہی کیا ہوتی ہے، انسان درک کرنے کی صلاحیت ہی، حتیٰ الہام کو درک کرنے والا بھی حقیقت وحی سے کبھی آشنا. تو جن لوگوں کو وحی کی کیفیت سمجھ میں نہ آئے، وہ پیغمبر کے بارے میں باتیں کرتے پھرتے ہیں، تمہیں پتا کیا وما ادراک ما لیلت القدر، تمہیں کیا پتا کون نہیں ہے؟ یہ وہ ہیں جو وحی کو درک کرنے والے ہیں. بس اب یاد رکھیے گا، فرشتے کو اس کی حقیقت نورانیہ کے ساتھ درک کرنا، اب دیکھنا فرشتے کو آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا، فرشتے کو دیکھنا آنکھوں سے، ہر ایک چیز اپنے الگ، آنکھ الگ دیکھتی ہے، عقل الگ دیکھتی ہے، قلب الگ دیکھتا ہے، ہر ایک کا دیکھنا الگ ہے. لہذا غور کیجئے گا، یہ جو قلب کا دیکھنا ہے، یہ جو قلب کی آنکھیں ہیں، ان کی کیفیت، اسی سے متعلق ایک روایت ہے جو آپ کی خدمت میں پیش ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، لیکن اس مرحلے کو درک کروں. اگر یہ مرحلے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، یہ مقام خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. حضرت امیر سے آ کر کسی نے سوال کیا، کیا کہا؟ کہا یا علی، کیا آپ اندیکھے خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ حضرت نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا میں اندیکھے خدا کی، جو خدا دیکھا، اندیکھے کی عبادت نہیں کرتا. تو اس نے کہا کہ کیا آپ کا خدا آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے؟ آپ نے کہا میرا خدا اتنا پست نہیں ہے جو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. کہاں سے دکھائی دیتا ہے؟ قلب. اب یہ کیا مطلب ہے؟ یہ مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر یہ سارے مطالب آپ سمجھ چکے ہوں گے تو یہ مرحلہ محظوظ کرے گا آپ کو. غور کیجئے گا، مرحلہ کیا ہے؟ سوال پوچھنے والے نے عام سوال نہیں کیا. عزیزان میں، آپ کا خدا اندیکھا، اندیکھے سے مراد دیکھنا نہیں ہے، اندیکھے سے مراد ہے ڈیٹیکٹیبل ہے بھی یا نہیں، آپ کے خدا کو درک کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اب غور کیجئے گا، آپ درک چاہے حس میں ہو، چاہے عقل میں ہو، چاہے قلب میں ہو، مرحلہ بھی یہ نہیں. مرحلہ کیا ہے؟ ڈیٹیکٹیبل ہے یا نہیں، قابل ادراک ہے یا نہیں. کیوں؟ غور کیجئے گا، اگر کوئی شے، غور کیجئے گا اس پہ تھوڑا سا، اگر کوئی شے قابل ادراک ہی نہ ہو، یعنی اس کو درک نہ کیا، کوئی چیز ہی نہ ہو اس کو درک کرنے والی، کوئی شے ایسی ہو جسے اصل درک کیا ہی نہ جا سکتا ہو، چاہے وہ میٹل ڈیٹیکٹر کی طرح بیپ کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی شے ایسی ہے کہ جس کو درک کیا ہی نہ جا سکتا ہو، اس کا وجود اور عدم برابر ہو جاتا ہے. میں دیکھیں، اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کو ڈیٹیکٹ نہ کیا جا سکے، تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے گا نا. بھائی ہے یا نہیں کس کو کیا پتا؟ نہیں پتا. جب تک ڈیٹیکٹ نہیں ہو جائے گی وجود اس کا یقینی، امکان تو ہوگا، امکان سے بحث نہیں ہے، لیکن ہے یا نہیں جب تک ڈیٹیکٹ نہیں ہوگا یقین حاصل نہیں ہوگا. جس کے وجود کا یقین حاصل نہ ہو سکے، اس کا وجود اور عدم برابر ہو جاتا ہے. جہاں وجود اور عدم برابر ہو جائے، اسی کو کل عدم کہتے ہیں. جس کا وجود اور عدم برابر ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کل عدم. اب اگر کل عدم کا ہونا نہ ہونا مساوی ہو جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ خدا کو کسی بھی چیز سے ڈیٹیکٹ نہ کیا جا سکے، تو خدا کا ہونا نہ ہونا، نعوذ باللہ من ذالک، کیا ہو جائے گا؟ لہذا جو پہلا سوال تھا وہ کیا تھا؟ آپ کا خدا اندیکھا، یعنی کیا؟ انڈیٹیکٹیبل ہے. اگر خدا انڈیٹیکٹیبل ہو، تو پھر کیا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے گا. لہذا حضرت پلٹ کر جواب دیا، کہا میرا خدا ایسا نہیں ہے. اگر عقل بیدار ہو تو اس سے زیادہ کوئی چیز ڈیٹیکٹ ہونے کے قابل ہے ہی نہیں. عقل کا بیدار ہونا ضروری ہے. لیکن کیا ہوا؟ حضرت نے کیا کہا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، میرا خدا ڈیٹیکٹیبل ہے. تو اب اس نے پلٹ کر دوسرا وار کیا. کیا وار کیا؟ اس نے کہا کہ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. تو اب حضرت نے کیا جواب دیا؟ لازمی بات ہے، جس کو آنکھ دیکھ لے وہ محدود ہے، جسے عقل دیکھ لے وہ محدود ہے. لہذا آپ نے فرمایا کہا میرا خدا اتنا پست نہیں ہے جسے آنکھ یا دل دیکھ سکے. میرے خدا کو دیکھنے کے لیے قلب کی آنکھیں روشن ہونا چاہیے، اور قلب وہ ہے کہ جو کیا کرتا ہے، قلب وہ ہے، یاد آپ غور کیجئے گا. لہذا اس مرحلے پر بھی کہ جہاں پر انسان آخری مرحلے پر پہنچ جائے، اسے معصوم کی ضرورت پڑتی. معصوم کون ہے؟ جو کہ فرشتے کو، جو کہ وحی کو حقیقت نورانیہ کے ساتھ درک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اس مرحلے کو اپنے پاس رکھے گا، کل کی ساری بحث میں یہیں سے آگے شروع کروں گا. آج بس اس مقام پر ایک آخری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر بحث کو تمام کروں. بس آپ غور کیجئے گا، اگر اس دوران فرشتہ کہیں تمثیل اختیار کرے انسانی بدن کی، فرشتے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ انسانی شکل میں اپنے آپ کو ڈھال سکتا ہے، اگر فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور اس میں اس کو کوئی دیکھے، اس میں کوئی اس کو سن لے، فرشتہ جاتے ہوئے کسی سے بات کر جائے، تو کیا یہ وہی کہلائے گی؟ یہ وہی نہیں کہلاتی، یاد رکھیے گا. وہی وہی وہ ہے ہی نہیں جو کانوں سے سنائی دے جائے، وہی وہ ہوتی ہی نہیں ہے جو کانوں سے سنائی دے جائے. لہذا وہی کا تعلق، یہ یاد رکھیے گا، پیغمبر کو وہی، اسی لیے پیغمبر کو وہی کانوں میں کچھ سنائی نہیں دیتا تھا. پیغمبر کے لیے وہی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو حضرت کے عقل پر آتی ہو. قرآن نے کیا کہا؟ ہم نے جبرائیل کو نازل کیا کہاں؟ علی قلبک، تیرے قلب کے اوپر. اس لیے کہ فرشتے کو اور وہی کو جو چیز ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے وہ قلب معصوم ہے، معصوم کا قلب کر سکتا ہے، ہمارا قلب اس قابل بھی نہیں. اب اگر فرشتہ کسی شکل میں آیا، آ سکتا ہے، آیا ہے، پیغمبر کے دور میں بھی آیا. کیوں آیا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب پیغمبر کے پاس فرشتہ آتا ہے یا نہیں آتا، یہ کون بتائے گا؟ ہمارے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے کب فرشتہ آیا، کب گیا، کب وہی آئی، کب نہیں آئی، ہمیں پتہ ہی نہیں لگے گا. تو کچھ اہتمام عرب جاہل بت جیسے جاہلوں کو سمجھانے کے لیے، کم عقلوں کو سمجھانے کے لیے یہ انتظام بھی اللہ نے کیا. مثلا لوگ باہر بیٹھے ہوئے مسجد نبوی کے، دیکھا پیغمبر کے صحابیاں دہیہ قلبی وہ نکل کر گئے، اور کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ دوبارہ دہیہ قلبی نکل کر گئے. اب یہ پریشان ہو گیا کہ ابھی تو دہیہ قلبی گیا تھا، یہ دوبارہ کیسے جائے، دو مرتبہ چلا گیا، یہ کیسے ہوا؟ دوڑتے ہوئے اندر آئے، پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج عجیب منظر دیکھا، تھوڑی ہی دیر میں دو مرتبہ دہیہ قلبی کو باہر جاتے ہوئے دیکھا. پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا کہ وہ جو دوسرا تھا وہ دہیہ قلبی نہیں تھا، وہ جناب جبرائیل تھے. اب اگر اس شکل میں کوئی فرشتے کو دیکھ لے تو اسے محدث نہیں کہتے، یہ تو ہر جیسے کو نظر آ جائے گا، میرے جیسے کو بھی نظر آ جائے گا. تو یہ کمال، یہ فرشتے کو حقیقت نورانیہ میں ڈیٹیکٹ کرنا نہیں ہے. جب انسان، جب کوئی حقیقت نورانیہ میں درک کرتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم جیسوں کو دکھائی، چونکہ وہ دیکھنا آنکھ کا دیکھنا ہوتا ہی وہ قلب کا دیکھنا ہوتا ہے. اب اگر یہ منزل یہاں تک کلیئر ہو گئی ہے تو بس ایک منزل آپ کی خدمت میں عرض کروں اور ختم. تمام شیعہ سنی، تمام مورخین نے اس بات کو نقل کیا کہ جب جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضرت صدیقہ طاہرہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کا مال لے کر حضرت واپس آ رہے تھے شام سے، تو جب مدینہ میں وارد ہوئے تو آپ کسی بلند مقام پر دیکھ رہی تھیں حضرت کو، آپ کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا. جب میسرہ حضرت سے جدا ہو کر گھر میں آیا، خدمت میں آیا، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا، میسرہ، میں پھر عرض کر دوں، شیعہ سنی دونوں روایات نے اس کو نقل کیا، اور نقل کر کے کیا کہا؟ بی بی نے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہا میسرہ تم نے دیکھا، کیا تم نے دیکھا کہ کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم نے دیکھا کہ حضرت کو کس طرح سے فرشتوں نے اپنے سائے میں لیا ہوا تھا؟ میسرہ نے کیا کہا؟ کہا بی بی مجھے تو دکھائی نہیں دیا. میں کہوں گا میسرہ تیرا مقام بھی نہیں ہے دیکھنے کا. اب یہ جو میسرہ نہیں دیکھ پا رہا، یہ جو اور لوگ نہیں دیکھ پا رہے، اور جناب خدیجہ الکبریٰ دیکھ رہی ہیں، تاریخ کی گواہی یہ بتا رہی ہے، اپنے زمانے کی سیدت النساء اور معصوم مطلق جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، معصوم عصمت رکھنے والی سیدت النساء اپنے زمانے کی جناب خدیجہ الکبریٰ، جو فرشتے کو اس کی حقیقت نورانیہ کے ساتھ درک کر سکے، یہ منزل اور مقام ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کا. بس اگر کبھی جناب خدیجہ الکبریٰ کا مقایسہ اور موازنہ کسی سے کرنا ہو تو کم از کم وہ ذات کے جو حضرت کے ساتھ موازنے میں آ سکتی ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. یہ وہ خواتین ہیں کہ جو اپنے علاوہ کسی اور سے موازنہ کر رہے ہیں، یہ معصوم عصمت کے اس مرحلے پر ہیں کہ جہاں پر یہ فرشتوں کو ان کی حقیقت نورانیہ کے ساتھ در کر سکتے ہیں. کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ مقام عصمت و نور جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہ مقام ہے کہ زمین پر جب تک کوئی ظرف عصمت مطلقہ کا حامل نہ ہو نور سیدہ اس میں سما ہی نہیں سکتا.
لہذا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، مادر گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا عصمت کے مرحلے پر ہیں، عصمت مطلقہ کہ جو خواتین میں اگر کسی کو حاصل ہو تو وہ اپنے زمانے کی سیدۃ النساء، کہ جس کے اوپر پیغمبر کی روایات اس بات پر گواہ ہیں کہ پیغمبر نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو اپنے زمانے کی سیدۃ النساء ارشاد فرمایا. جو مقامات زہرا سلام اللہ علیہا چاہے وہ والد کی جانب سے ہوں چاہے والدہ کی جانب سے حاصل ہوں، جو مقامات جناب سیدہ کو حاصل ہیں تاریخ میں، کوئی اور ذات اس مقام کو درک نہیں کر سکتا. لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا مصائب کا آغاز پیغمبر کی زندگی، کہاں خود پیغمبر سے جدائی جناب سیدہ کے اوپر ایک پوری مصیبت کا پہاڑ ہے. سیدہ سے بابا کی جدائی برداشت ہے، لہذا جب بی بی نے سنا نا کہ دروازے پر ملک الموت ہے، یہ جملہ سننا ہی سیدہ کے لیے اتنا گرائیں بار تھا کہ حضرت نے گریہ کرنا شروع کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ سیدہ کا گریہ پیغمبر سے دیکھا نہیں جاتا. میں کہوں گا یا رسول اللہ آج گریہ آپ سے دیکھا نہیں جا رہا، لیکن 75 دنوں میں آپ کی امت آپ کی بیٹی کو اتنا رولا نہیں برداشت ہوا پیغمبر سے، پیغمبر نے سینے سے لگا کر سیدہ کے کان میں کچھ کہا، روتی ہوئی سیدہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. بعد میں مولا کائنات نے دریافت کا حق کیا، کہا بی بی آپ اتنی گریہ کی کیفیت میں تھے، پیغمبر نے آپ کے کان میں کیا کہا جو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی؟ کہا یا علی، بابا نے کہا سیدہ میرے بعد میری ذریت میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملنے والی تو ہو. لیکن بی بی یہ کس کو خبر تھی تم اتنی جلدی بابا کے پاس؟ اتنی جلدی چلی جاؤ گی اپنے بابا کے پاس؟ پس پیغمبر کی شہادت خود ایک بہت بڑا مصیبت کا پہاڑ ہے سیدہ پر، لیکن اس پر مصیبت اور بڑھ گئی جب بابا جیسی شخصیت کا جنازہ رکھا ہوا تھا. کچھ لوگ ہیں جو غسل و کفن میں شریک ہیں، کچھ لوگ ہیں جو جنازے میں شریک ہیں، کچھ لوگ ہیں جو دفن میں شریک ہیں. کائنات کے نبی کا جنازہ ہے، لوگ مشغول ہیں سیاست کے امور میں. ہم سے کہا جاتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہوں گا کہ 50 برس اور انتظار کر لو، مسلمان کیا کرتے ہیں تمہیں خود معلوم ہو جائے گا. یہ پیغمبر کا جنازہ ہے، اور پیغمبر جس کو حسین منی و انا من حسین کہتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، 50 سال کے بعد 3 دن تک اس حسین کا بے گوروں کا فن جنازہ کربلا کی ریت پر پڑا رہا. اب پوچھو اور بتاؤ کہ مسلمان کہاں تھے؟ ہم سے نہیں، اپنے آپ سے سوال کرو کہ مسلمان کہاں تھے. بس سیدہ کے تکلیف میں اضافہ ہے، بابا کا جنازہ کچھ لوگ اٹھا رہے ہیں. میں کہوں بی بی اٹھا تو لیا، دفنا تو دیا، اب بی بی انتظار توقع یہ رکھتی ہے کہ شاید مسلمان آ کر مجھے میرے بابا کا پرسہ دیں گے. لیکن مسلمان آئے تو صحیح، مگر پرسے کے لیے نہ آئے بلکہ اپنے ہاتھوں میں آگ لے کر آئے، دروازہ بھی جلایا، محسن کو ثابت کر کے شہید بھی کیا، علی کے گلے میں رسی ڈال کر بھی گھسیٹا. ارے بابا کا جدائی کا غم کب تھا جو آپ کبھی محسن کو روتی ہے کبھی علی کے لیے رو رہی ہے؟ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بل لها بحق زهراء وابيها وبعلها وبنيها. ہماری عبادات اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرما. بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، منتقم خون شہداء، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام علماء مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر موسم انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت، حشد الشادوس کی رہبریت کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، بار الہ ہم سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، فلسطین میں، انبر کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، بار الہ ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے عوام انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، مومنین کو اپنے حفظ و امان میں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، بے گناہ عزیزوں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔